اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے امت کی کشتی اور ستارے۔ کیا شاندار سلسلہ ہے، کیونکہ شاندار اور بہت ہی عالی شان شخصیات کا ذکر خیر اس سلسلے میں ہم سن رہے ہیں۔ الحمدللہ پہلے چار سلسلوں میں خلفائے راشدین کے ہم نے تذکرے کو سنا، ان کی سیرت کے بارے میں جانا، پھر پانچویں سلسلے میں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہوا، اور آج انشاءاللہ امت کی مائیں، جی ہاں امہات المومنین کا ذکر ہوگا۔ وہ مقدس ہستیاں کہ جب بھی ان کا نام سنتے ہیں سر ادب سے جھک جاتا ہے، آج ان کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ یقیناً تعداد کچھ زیادہ ہے تو ہم سب کے بارے میں تو ڈیٹیل سے نہیں جانیں گے، مگر پھر بھی انشاءاللہ ازواج مطہرات کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر ان کی تعداد اور ان کے اسماء، ان کے نام کیا تھے، اور پھر ان میں سے انشاءاللہ چند عظیم شخصیات کا ذکر خیر ہوگا۔ آج کے سلسلے میں جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں، وہاں بالخصوص اسلامی بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آج کے پروگرام میں پوری فیملی کے ساتھ آپ یہ پروگرام دیکھیں تو انشاءاللہ ہم سب کی اس میں تربیت ہوگی۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے، اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر امہات المومنین کے اعلی منصب پر فائز ہوئی۔ اس سلسلے میں جن پر سب کا اتفاق ہے ان کی تعداد 11 ہے۔ ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کی چشم و چراغ تھی، جن کے مبارک نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق، نمبر 3 حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، نمبر 4 حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، نمبر 5 حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، اور نمبر 6 حضرت سودا بنت زمعہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور 4 کا تعلق جو ہے وہ قبیلہ قریش سے نہیں تھا، بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے وہ تعلق رکھتی تھی۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت زینب بنت جہش، نمبر 2 حضرت میمونہ بنت حارث، نمبر 3 حضرت زینب بنت خزیمہ، اور نمبر 4 حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن۔ اور ایک غیر عربیاں تھیں، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، یہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور آپ قبیلہ بنی نزیر سے تھی۔ ان 11 میں سے 2 ازواج حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی دنیا سے پردہ فرما گئی، اور بقیہ 9 ازواج مطہرات امہات المومنین وہ ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد انتقال کیا۔ اچھا، اب واضح رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کرام کو عام لوگوں کی نسبت زیادہ شادیوں کی اجازت دی گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس باب میں وسعت و کشادگی عطا کی گئی۔ بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں: ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ترجمہ: نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ صدر الافاضل بدر الاماثل حضرت علامہ مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو باب نکاح میں وسعتیں دی گئیں کہ دوسروں سے زیادہ عورتیں ان کے لیے حلال فرمائیں، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی 100 بیویاں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 300 بیویاں تھیں، یہ ان کے خاص احکام ہیں، ان کے سوا کسی دوسرے کو اجازت نہیں ہے، تو اس پر کون معترض ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جس کے لیے جو حکم فرمائے کسی کو اعتراض کی کیا مجال ہے؟ اس میں یہود کا رد کیا گیا کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 4 سے زیادہ نکاح کرنے پر معاذ اللہ تان کیا تھا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ پہلے انبیاء کے لیے بھی تعداد ازواج میں خاص احکام تھے. اچھا، نکاح کی حکمتوں پر تو علماء نے اس قدر یوں سمجھیے کہ دلائل بیان کیے، باقاعدہ پوری پوری کتابیں ہیں اور پورے پورے ابواب ہیں. مختصراً دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو متعدد نکاح فرمائے اور متعدد خواتین کو شرف زوجیت سے نوازا، ان میں سیاسی، قومی اور دینی حوالے سے بہت ساری حکمتیں پائی جاتی تھیں. معاذ اللہ، کوئی نکاح کسی نفسانی جذبے یا خواہش کی بنا پر نہیں تھا. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر جن عورتوں سے نکاح فرمایا وہ کسی نہ کسی دینی مصلحت کی بنا پر ہوا. کچھ عورتوں کی بے کسی پر رحم فرما کر، کچھ عورتوں کے خاندانی اعزاز و اکرام کو بچانے کے لیے، کچھ عورتوں سے اس بنا پر نکاح فرما لیا کہ وہ رنج و علم کے صدموں سے نڈھال تھی. اللہ اکبر. لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ان کو یہ اعزاز بخشا اور اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرما لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی عورتوں سے نکاح کرنا یقیناً بالکل کسی نفسانی خواہشات کے تحت نہیں تھا. سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی بھی کنواری نہیں تھی، بلکہ سب عمر دراز اور بیوہ تھی. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر خواہش فرماتے تو کون سی ایسی کماری لڑکی تھی جو نبی پاک سے نکاح کی تمنا نہ رکھتی؟ مگر دربار نبوت کا یہ معاملہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی کال، فیل، کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا جو دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے نہ ہو. بلکہ آپ ذرا غور کریں ناظرین، 25 برس کی عمر مبارک میں نبی پاک پہلا نکاح فرماتے ہیں. یہ فل جوانی کا، بھرتی جوانی کا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت بھی نبی پاک نے جن سے نکاح کیا ان کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور وہ بھی بیوہ تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور جب تک بھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے نکاح میں وہ رہی، پیارے آقا نے کوئی نکاح نہیں فرمایا. اور تقریباً یہ 25 سال کی جو ہے وہ رفاقت ہے، 50 سال کی عمر میں جب نبی پاک کی عمر مبارک پہنچی تو بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا. اب اس کے بعد دیگر نکاح ہوئے تو جو بھری جوانی کا وقت تھا وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. تو یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. بہرحال امہات المومنین کی کیا شان ہے، کیسے کیسے فرامین قرآن میں موجود ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں. سبحان اللہ، قرآن جن عظیم ہستیوں کو مومنین کی مائیں قرار دے، ان کا مرتبہ کیا بلند و بالا ہوگا.
ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز پر آپ نے طویل گفتگو فرمائی، اور یقیناً ہر ام المؤمنین کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن سب کا شاید ہم ذکر بھی نہ کر سکیں. بالخصوص ہم چند امہات المؤمنین کا ذکر خیر کریں گے، اور سب سے پہلے ہماری امی حضور سجیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. ایسی زبردست پرسنالٹی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی سب سے بڑی فضیلت کی بات تھی، لیکن ان کی جو ذاتی زندگی تھی، یعنی کہ عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی عرب کے اندر آپ کا بڑا نمایاں مقام اور مرتبہ تھا، اور آپ بزنس لیڈی تھی، یعنی کہ پہلے آپ جو ہے وہ مال تجارت بھیجا کرتی تھی. حالانکہ آپ کے جو پہلے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن آپ پھر بھی غلاموں کے ذریعے جو ہے وہ قافلے جایا کرتے تھے. تو ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال جو ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھیجنے کا ارادہ فرمائے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مکے کے اندر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی صداقت، امانت، آپ کی شرافت بڑی عام تھی، اور ساتھ اپنا ایک غلام بھی کر دیا جس کا نام میسرہ تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مال تجارت لے کے جاتے ہیں، بڑے طویل واقعات ہیں، راستے میں بھی بہت سارے معجزات کا اظہار ہوتا ہے. جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں. بیسک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس نے تجارت کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کی ہے تو اس کو اس کے نفع سے مطلب ہوتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس مال تجارت کو لے کے تشریف لے کر گئے تو اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ نفع ہوا، یہاں تک کہ دگنا نفع جو ہے وہ ملا جو کہ پہلے نہیں ملا کرتا تھا. تو مالی اعتبار سے بھی بینیفٹ. لیکن جب میسرہ نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صفات کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کی سچائی کو، اور بزنس کرنے کے اندر، تجارت کے اندر جو سچائی ہوتی ہے اس کو بیان کیا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، آپ پہچان گئیں کہ یہی وہ پرسنالٹی، حالانکہ آپ کے لیے یعنی آپ کی پرسنالٹی ایسی زبردست تھی کہ عرب کے بڑے بڑے شخصیات اور سردار جو ہے وہ نکاح کے طلبگار تھے، پیغام بھجوایا کرتے تھے لیکن آپ منع کر دیتی تھی، لیکن جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف معلوم ہوئے تو بی بی خدیجہ نے کیا سلیکشن کی، امی حضور کی بھی شان یہاں پر ظاہر ہوتی ہے، اور اوصاف کو دیکھا، یعنی کہ مال کو نہیں دیکھا،
بظاہر دیکھا جائے، بظاہر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا کی اس طرح نعمتیں نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ کے ایک بزنس کی ڈیل کو لے کر گئے تھے، لیکن یہاں وہ بھی سیکھنے کو ملا کہ نکاح سے پہلے دیکھنا کیا ہے، یعنی یہ بہت پیارا آپ نے مدنی پھول دیا کہ ایک ایسی خاتون جو پہلے ہی مالدار ہوں، جن کا پہلے ہی بڑا نام ہو اور جن سے بڑے بڑے لوگ نکاح کرنا چاہتے ہوں، اور وہ سلیکٹ کر رہی ہیں، ظاہر مالدار نہیں ہے، بے شک نبی پاک کے ہاتھوں میں تو کائنات کی ساری دولت ہے، لیکن اس وقت تو بیارے اکالی ساتھ اسلام نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو وہ انٹریکشن بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو پارسائی دیکھی، ایمانداری دیکھی، سبحان اللہ، تو یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ہم پہلے بھی سلسلوں میں کہہ چکے ہیں کہ سیرت کو تو سنیں گے لیکن ساتھ ساتھ سیکھتے بھی جائیں نا، تو والدین بھی سن رہے ہوں گے، نوجوان بھی سن رہے ہوں گے، کہ جب بھی رشتہ کرنے کی باری آئے تو ہم بعض اوقات تین چار چیزیں دیکھ لیتے ہیں کہ مال کتنا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، کوئی بری عادت تو نہیں، اچھا ہمارے نزدیک بری عادت ہے وہ بری ہیں جو لوگوں کو بری لگتی ہیں، ہے شرابی نہیں ہے، اچھا جناب وہ کوئی جواری تو نہیں ہے، کوئی خدا نخواستہ نشہ تو نہیں کرتا، لیکن کیا وہ حرام کماتا ہے یہ کون دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تو چاہے خاتون کو تلاش کرنا ہو چاہے لڑکے کے لیے ہو، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے،
اوصاف کو دیکھنا چاہیے، پھر بہرحال نکاح ہوا اور آپ اپنے چچا ابو طالب سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر اور اپنے چند اور ساتھیوں کے ساتھ تشریف لے کر گئے، خطبہ نکاح ہوا، پھر عقد نکاح ہوا، اور پھر وہ جو رفاقت ہے اللہ اکبر، اور اس میں جو اپنائیت ہے، محبت ہے، اس میں زوجین کے لیے بہت کچھ ہے، اور پھر آپ کی جو پرسنالٹی کے اندر ایک بڑی زبردست دو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو جب غار حرا میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی اور وحی کے باقاعدہ آنے سے پہلے بھی عبادت کے لیے وہاں پہ خلوت میں تشریف لے جاتے تھے، تو ہماری امی حضور جو ہے وہ کھانا کبھی ساتھ دے دیا کرتی تھیں، کبھی وہاں پر پیش کرنے کے لیے تشریف لے جاتی تھیں، وہ بھی ایک خدمت کا جذبہ، غار حرا کو دیکھیں اور ایک عورت کا اس طرح اوپر جا کر شوہر کی خدمت کرنا، یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور پھر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو یہ جو چند آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری تھی، ظاہر ہے کہ وحی کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ نے آ کر کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور کیفیت تھوڑی تبدیل تھی، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تسلی دی، ایک تو تسلی دی اور دوسرا اس تسلی دینے میں جن چیزوں کا، جن صفات کا آپ نے تذکرہ کیا، وہ بھی ہمارے لیے لرننگ ہے، کہ دیکھیے یہ چیزیں بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی معمولی سی ہیں، بڑی معمولی سی نہیں ہیں، یہ ام المؤمنین امام الانبیاء کو اس کیفیت سے باہر آنے کے لیے جو تذکرہ فرما رہی ہیں، آپ تو سچائی سے کام لیتے ہیں، آپ غریبوں کی غم گساری کرتے ہیں، آپ کمزوروں پر شفقت کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اخلاق، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ جو ہے وہ بیواؤں اور یتیموں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ چند صفات اور بھی،
اور پھر اللہ آپ کے ساتھ خیر فرمائے،
اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر، یعنی آپ کو اللہ پاک ظاہر نہیں فرمائے گا، آپ پریشانی کا شکار نہ ہو، آپ کو جو کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے، تو یہ وہ صفات ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، اور پھر سیرت میں لکھا ہے کہ جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور نے یہ کلمات کہے، تو یہاں پر ایک تو زوجین کا، میاں بیوی کا ایک بہترین رشتے کا انداز، کہ اگر شوہر کو کچھ پریشانی ہو تو اپنے گھر والوں سے شیئر کرے، اور اس وقت جو ہے وہ، یہاں پہ پریشانی کا لفظ تو نہیں کہیں گے، جنرل بات کر رہا ہوں، اور اس وقت پھر زوجہ اچھی چیزوں کو، حوصلہ بڑھانے والی کو تسلی دے تو اللہ پاک اس کی خیر فرماتا ہے،
پچھلے سلسلے میں یہ بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آج اسپیشلی بات ہو رہی ہے کہ زوجہ کو واقعی ایک بہت شاندار شریک حیات کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آج کے خاص طور پہ دور میں کہ جب بہت ساری مشکلات ہیں، مردوں کو نوکری میں پرابلم ہے، کاروبار میں ایشوز ہیں، حالات کے معاملات ہیں، تو ایسے موقع پر اگر فیملی ساتھ کھڑی ہو جائے تو بڑا سپورٹ ہوتا ہے، یقیناً وائس ورسا ہے، شوہر کو بھی اپنے گھر والوں کی پرابلم میں، ان کی طبیعت خراب ہے یا ان کو کوئی ایشو ہے، تو ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ اچھا یہاں یہ بات تو ہو رہی ہے اور امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پازیٹیولی لیں گے، ایک اور بات بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو تسلی والا معاملہ تھا جو تسلی دی انہوں نے اپنی طرف سے, یہ پیارے آقا نے پھر کتنی بار دہرایا اور کتنا یاد رکھا. اب یہ بھی یاد رہے کہ جب بھی آپ کسی کی مصیبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا, یہ تو خیر مصیبت نہیں کہہ گئے لیکن کسی پریشانی میں, کسی اس کو تسلی کیفیت میں, تو آپ اس کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں. تو ابھی بھی یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھائی کے ساتھ, کسی دوست کے ساتھ, کسی رشتہ دار کے ساتھ کوئی ڈفیکلٹی ہے نا, اسد بھائی بعض اوقات لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یار میں کسی کی مدد جب بھی کر سکتا ہوں جب میرے پاس پیسے ہوں.
صحیح,
یہ بیچارہ مالی پریشان ہے, میرے پاس تو پیسے نہیں, کیا جاؤں اس کے پاس, اچھا یہ بیمار ہے میرے پاس دوائی تھوڑی ہے, میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں, ہم لوگ پہلے ہی جان چھوڑا لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا, چند الفاظ بعض اوقات وہ ہمت دے دیتے ہیں, وہ اتنا کھڑا کر دیتے ہیں آدمی کو. اب دیکھیں یہ جملے کیسے تھے کہ آپ کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا, آپ یہ اتنے سارے نیک اعمال کرنے والے ہیں, تو کاش ہمیں اچھا بولنا آ جائے. اور آپ بلیو کریں اسد بھائی, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, میرے ساتھ بھی ہوا ہے, اور ناظرین آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا, جس بندے نے مشکل گھڑی میں آ کر آپ کو چند بول اچھے کہے ہوں گے نا, کھڑا ہو گیا ہوگا, یار گھبرانا نہیں میں کھڑا ہوں, اچھا آپ نے ہو سکتا ہے اس سے کچھ مدد نہ لی ہو
جی,
لیکن اس کا وہ کہنا آپ کو یاد ہے کہ یار یہ کھڑا رہا تھا, اس نے کہا تھا میں کھڑا ہوں, ٹینشن مت لینا میں آپ کے ساتھ ہوں, اور اس کے چند بولوں نے آپ کو. اچھا ہوتا کہ اس وقت ایک اور بھی چیز میں نے دیکھی ہے, وین یو آر ان فرسٹریشن اور ان بگ ڈیفیکلٹی, آپ کا مائنڈ جو ہے نا صرف مصیبت سوچ رہا ہوتا ہے, ٹینشن میں ہوتا ہے, اگر کوئی بندہ آ کے آپ کے مائنڈ کو چینج کر دے نا, تھوڑی دیر کے لیے فوکس ہٹا دے, ڈائیورٹ ہو جائے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اچھا پھر آپ صحیح فیصلے کرنے لگیں گے. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ اگر بندہ کوئی آ کر کے یار اس کو چھوڑو یار اور ادھر کی بات کرو, تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ میں چیزیں
چلو چائے پی کے آتے ہیں, چھوڑو یار اتنی ٹینشن نہیں لو, اور وہ پھر وہ ریلیز ہو جاتا ہے, پھر دماغ جو ہے اس کے پوزیٹو سولوشن کی طرف چلا جاتا ہے, ورنہ تو بندہ پہلے پریشان
ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, معاذ اللہ خودکشی کی طرف لوگ کیسے کیوں جاتے ہیں کہ وہ ایک ہی بات کو کنٹینیو سوچ رہے ہیں,
یہ میں طرز پر سوچ رہا ہوں, یہی راستہ ہے اور راستہ ہی.
ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا, یعنی جب بھی کوئی مشکل آ جائے, چاہے مالی پرابلم ہو, بیماری آ جائے, کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا, اللہ نہ کرے کوئی بھی ٹینشن ہے, آپ اگر ایک ہی موضوع کو بار بار سوچتے رہیں گے آپ حل نہیں کر سکیں گے, آپ الٹا بیمار ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کسی ایکسٹریم کی طرف چلے جائیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی اچھے دوست سے رابطہ کر لیں, اپنا موضوع چینج کر لیں, مسجد چلے جائیں, وضو کریں, نوافل پڑھیں, بریک لائیں, اس سوچ کو کٹ کریں کہیں نہ کہیں. میں نے نگرانی شورا سے ایک بڑی پیاری بات سیکھی تھی, نگرانی شورا نے ایک بار بڑی عجیب بات کہی, پھر بعد میں نے اس کا ان سے وجہ پوچھی, انہوں نے کہا جب بہت مشکل مدنی مشورے ہو نا تو اس کے بیچ میں نماز کا وقفہ آنا چاہیے.
اللہ اکبر.
میں نے کہا بغیر وقفے کے ہونے چاہیے بھائی,
بات چل رہی ہے
ختم ہو جانی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ جب آپ ایک ہی چیز پہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے پلس مائنس پر بازو کا ذہن نہیں جا رہا ہوتا. ہاں بندہ کہتا ہے یہی کرنا ہے, لیکن جب آپ بریک لیتے ہیں نا, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, اس دوران ذہن دوسرے زاویوں پر سوچتا ہے, اور یہ مجھے اتنا کمال کا بدری پھول لگا. تو بالکل یہی کہ اگر آپ زندگی میں کسی چیز میں پرابلم میں, آپ کچھ اور کریں, تھوڑی دیر کے لیے چینج کریں ماحول کو, اور اچھا چینج کریں, ایسا نہ ہو گانے بازے کی طرف چلے جائیں, آپ وضو کریں, نوافل پڑھیں, مسجد چلے جائیں, اللہ کے گھر جائیں, پرابلم تو ویسے ہی وہیں سے سالو ہونی ہے. تو جی بی بی خدیجہ کی بات ہو رہی
ہے. دوسرا پھر یہاں سے ہی یہ جو سلسلہ آغاز ہوتا ہے, تو خالی یہی نہیں ہے بلکہ امی حضور نے اپنے مال سے, اپنی جان سے,
ساری دولت آقا کے قدموں پہ
انشاءاللہ, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو فرامین ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ بی بی خدیجہ کے مال نے مجھے نفع دیا, اور پھر یہ الفاظ ہیں روایتوں کے کہ انہوں نے مجھ پر اس وقت خرچ کیا جب مجھ پہ کوئی خرچ نہیں کرتا تھا, انہوں نے مجھے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اور یہ جو آپ ابھی بات کہہ رہے تھے تو وہی الفاظ کے مفاہیم عین حدیث پاک کے اندر ہے کہ ویسے تو بہت سو نے ساتھ دیا, اچھا بعد میں تو بہت سارے صحابہ کی تعداد جب بڑی تو بڑی آسانیاں ہوئی, لیکن دیٹ واز دا ٹائم کہ وہ وقت تھا کہ جب بظاہر کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ساتھ کھڑے ہونے کو تیاری نہیں,
سارا معاشرے کے خلاف ہو گیا تھا,
لیکن اس وقت آپ کا مال خرچ کرنا, اور اس کو پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپریشیٹ کیا, جو آپ نے بھی کہا ہم تک کیسے پہنچا, میرے آقا نے بتایا تو ہم تک پہنچا.
اچھا سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون, سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جن کو سکھائی وہ بی بی خدیجہ. شاید ناظرین کو نہیں پتا ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے پہلے نماز انہوں نے ادا کی بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا پھر ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے جو ایک اور کمال آپ کو عطا کیا, سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئی. آپ خاتون جنت کی والدہ ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین کی نانی ہیں. آپ ذرا یہ تو دیکھیں نا کہ اللہ نے مقام کیسا دیا, رشتہ کیسا, خاندان کیسا, نسل کیسی اللہ نے.
جنت کی سب سے افضل ترین عورتوں میں
جی
جی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے چند اور خواتین کا بھی ذکر ہے, تو بی بی خدیجہ کو بھی فرمایا کہ یہ جنت کی سب سے افضل ترین خاتون ہیں, یعنی کہ دنیا میں بھی رفاقت اور قیامت کے بعد جو ہے وہ جنت میں بھی عورتوں کی بڑی سردار اور افضلیت.
یہ جو آپ نے بات کہی نا اس پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے, ناظرین ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب یہ حدیث سنتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک بار چار لائنیں کھینچ کر فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سب سے فضیلت والی یہ عورتیں, چار لکیریں کھینچ کے سمجھایا, فرمایا ایک خدیجہ بنت خویلد, ایک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خاتون جنت, نمبر تین فرعون کی بیوی آسیہ, اور نمبر چار مریم بنت عمران, یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ. تو یہ کائنات کی چار مقدس ترین جو ہستیاں ہیں عورتوں میں خواتین میں, تو اس میں بھی ماشاءاللہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. اچھا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہستی ہیں کہ نبی پاک نے انہیں دنیا میں جنتی انگور کھلائے, اور یہ بات بی بی عائشہ بتاتی تھی کہ بی بی خدیجہ وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنتی انگور کھلائے, یعنی جب ابھی تو دنیا ہی میں جنت کے پھل جو ہے سبحان اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا وصال مبارک ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بہت زیادہ غمزدہ ہوئے, 65 سال کی عمر میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا, اور چونکہ اس وقت نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی نہیں گئی تھی, نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا, تو اس لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی, بلکہ آپ کو جو ہے مکہ مکرمہ میں جو بیت الحجون کا علاقہ ہے اب بھی ماشاءاللہ جو جنت المعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے, بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک ماشاءاللہ مزار شریف موجود ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زوجہ, اور پھر اسی سال آپ کے چچا ابو طالب کا بھی وصال ہوا, تو نبی پاک اس سال بڑے غمزدہ تھے, اور اس کو عام الحزن بھی کہا گیا, یعنی غم کا سال قرار دیا گیا
کہ جب تک یہ نکاح میں رہی میرے آقا نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا.
25 سال کی رفاقت ہے ماشاءاللہ, یہ بھی ان کی شان ہے. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو جو ہے وہ کچھ تحائف بھی بھجوایا کرتے تھے ان کے وصال کے بعد بھی, اور یہ جو صحابیات تھیں یعنی دیگر امہات المومنین دیکھا کرتی تھی, کیونکہ نبی پاک ان کو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شاندار رفاقت رہی, اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور بی بی خدیجہ کے صدقے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی پردے کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت والی زندگی نصیب فرمائے, اور پھر بالخصوص شادی کے بعد بھی, بلکہ شادی سے پہلے بھی اپنے والد اور اپنے بڑے بھائی کو سپورٹ کرنے والی, ہمت بڑھانے والی, اور شادی کے بعد اپنے جو شوہر ہیں ان کے ساتھ بھی ایک زبردست انڈرسٹینڈنگ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کریں ناظرین, یقین کریں میاں بیوی میں محبت ہو, میاں بیوی میں اتفاق ہو, یہ ایک دوسرے کو سمجھنے والے بن جائیں, تو گھر واقعی امن کا گہوارہ, جنت کا ماحول بن جاتا ہے. اور اگر جناب ان دونوں میں ہی انبن ہو جائے تو پھر زندگی بڑی مشکل ہو جایا کرتی ہے. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیے کہ بی بی خدیجہ دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں, اور اب اگلا نکاح کیسے ہوا یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف متوجہ ہوئے, حتیٰ کہ اپنے مبارک جو مبارک پائے اقدس ہیں, مبارک پیر مبارک جو ہیں, ان کی گردن پر رکھا اور تشریف لے گئے. تو آپ نے خواب اپنے شوہر کو سنایا, آپ کے شوہر کا نام تھا سکران بن عمر, تو انہوں نے کہا اگر تمہارا خواب سچا ہے نا تو ان قریب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تم سے نکاح فرمائیں گے, ایسی خواب کی تعبیر ان کو پتا تھی. اچھا دوسری رات آپ نے پھر خواب دیکھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا جو آ کر ان کی گود میں گر پڑا ہے اور آپ کروٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں, بیدار ہونے پر پھر آپ نے اپنے شوہر کو وہ خواب سنایا, انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد شادی کرو گی. اچھا اسی دن سے حضرت سکران کی طبیعت خراب ہوئی اور کچھ دنوں بعد وہ دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے. آپ کو بڑی محبت تھی اپنے شوہر سے, آپ بہت غمزدہ ہو گئیں, بہت جو ہے وہ غمگین ہوئیں, لیکن اللہ اکبر اب کیا ہوا کہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے, چونکہ حضرت خدیجہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں, ابو طالب بھی آپ کے چچا بھی وفات فرما گئے, نبی پاک بہت غمزدہ تھے, تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدنا خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ اکیلے ہو گئے ہیں, تو آپ کو تنہائی ہو گئی ہے, تو آپ کو کوئی ساتھی چاہیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو کنواری بھی ہم کسی سے بات کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو صیبہ یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ اگر آپ کہیں تو ان سے بھی نکاح کی صورت بن سکتی ہے. تو پیارے آقا نے فرمایا کہ کون ہیں صیبہ, تو آپ نے کہا کہ سودا ہیں, اور کنواری کون ہے, تو ان کو بتایا کہ بی بی عائشہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں. تو بہرحال حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام گیا, انہوں نے اس نکاح کو قبول کیا, اور اس کے بعد یہ نکاح ہو گیا. اللہ اکبر. اب جب ان کا نکاح ہوا تو یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ کے بعد جو سب سے پہلا نکاح ہے وہ حضرت سودا سے ہوا، اور یہ اعلان نبوت کے 10ویں سال شوال المکرم کے مہینے میں نکاح ہوا۔ اچھا، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 یا 8 ماہ یہ رہی، اور اس وقت تک کوئی اور زوجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، اور پھر متعدد نکاح ہوئے۔ اچھا، ان کی ایک شاندار بات یہ تھی، آپ کی عمر مبارک تھوڑی زیادہ تھی اور ازواج مطہرات میں دن بندھے ہوئے تھے، باریاں مقرر تھیں، تو آپ کو یہ خوف ہونے لگا کہ میری عمر بڑھ گئی ہے تو کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے طلاق نہ دے دیں۔ تو وہ یہ چاہتی تھی کہ میں قیامت کے دن بھی نبی پاک کے ساتھ زوجہ کی حیثیت سے اٹھائی جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ حضور آپ ایسا کریں، میری باری بھی، وہ دیکھتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قلبی میلان جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زیادہ ہے، تو کہا حضور میری باری بھی آپ بی بی عائشہ کو دے دیں، بس مجھے اپنی زوجیت میں رکھیں، بس میں آپ کی کنیز بن کر، آپ کی خادمہ بن کر، آپ کی زوجہ بن کر رہنا چاہتی ہوں تاکہ بروز قیامت بھی میں اسی زمرے میں اٹھائی جاؤں۔ تو یہ نبی پاک سے خالص محبت تھی کہ آپ نے اپنی باری بھی اظہار کر دی اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باری عطا فرمائی۔ اچھا، اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا آپس میں انٹریکشن کیسا تھا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ نارملی ایک شخص کی اگر کچھ بیویاں ہوں تو کہتے ہیں سوکن میں تو لڑائیاں ہوتی ہیں، مگر یہ صحابیات کیسی پاکیزہ دل والی ہماری مائیں ہیں، ان کا کردار کیسا تھا؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسی کوئی عورت نہیں دیکھی جس کے طریقے پر ہونا مجھے سودا بن زمعہ کے طریقے پر ہونے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میں ان کے طریقے پر چلنا جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ پسند کرتی، یعنی فیورٹ پرسنالٹی، اور محبت اور مزاح کا معاملہ یہ تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی کہ میں نے ایک دفعہ یہ خریرہ بنایا جو گوشت کے ٹکڑوں سے بنایا جاتا ہے، پانی کے اندر پھر آٹا بھی ملایا جاتا ہے، وہ لے کر آئی اور بی بی سودا سے کہا کہ آپ اسے کھائیے۔ بی سودا نے کہا نہیں، دوبارہ کھائیے، منع کر دیا، نہیں کہا، اب آپ نہیں کھائیں گے تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی۔
اللہ،
اور نبی پاک تشریف فرمائے، جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو انہوں نے وہ نکالا اور ان کے چہرے پہ مل دیا۔
اللہ،
نبی پاک بہت مسکرائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سودا کو تھوڑا نکال کے دیکھا، تم بھی عائشہ کے چہرے پہ مل دو۔
اللہ،
تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ کیسا پیار بھرا، کیسا ایک ماحول تھا۔ تو یہاں یہ بھی میرا خیال ہے اسد بھائی مدنی پھول آپ سے لوں گا کہ گھر کے اندر ماحول سافٹ ہی ہوتا ہے، مزاح بھی ہو لیکن جائز مزاح ہو۔
اصل میں اس میں آپ نے ماشاء اللہ بڑا پیارا، بہت کچھ ہے اس کے اندر لرننگ کے لیے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم باہر افسر ہوتے ہیں تو گھر میں بھی افسر، اچھا باہر ہم کہیں پر کوئی بزنس مین ہیں تو گھر میں بھی وہی سٹائل، گھر میں آپ کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو جہاں آپ کی حیثیت تبدیل ہونا تو وہاں آپ کا انداز بدل جانا چاہیے۔ تو بہت جگہوں پر یہ مسٹیکس ہوتی ہوں گی کہ بندے کا جو باہر مزاج ہے اسی مزاج کے ساتھ بندہ گھر میں آتا ہے تو پھر وہ نہیں چلتا۔ تو گھر کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ ریلیکس ماحول ہو، ہلکا پھلکا ہنسی مذاق بھی ہو اور ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکے ہلکی پھلکی، اب آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ تو وقت نہیں گزار سکتے، کنٹرول انوائرمنٹ وہ کسی ادارے میں یا کسی جگہ پر یا جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہو کسی حد تک وہاں پر تو چلتا ہے کہ وہاں پر آپ کی انٹینشن ہی الگ ہوتا ہے۔ مثال ایک کوئی فورسز کا شخص ہے تو وہاں پر ہنسی مذاق تھوڑی کرے گا، اس کی ڈیوٹی ہے سنجیدہ،
لیکن گھر جا کر بھی تو مارچ نہیں کروائے گا نا،
لیکن جب گھر پر آئے گا تو گھر میں اس کی حیثیت وہ فوجی والی نہیں ہے کہ گولیاں چلا رہا ہے، یہاں پر آ کر یا وہ والد ہے یا بھائی ہے یا شوہر ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے زبانوں کے اندر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو گھر میں بھی نبی ہیں، باہر بھی نبی ہیں، ہر جگہ آپ کی وہ حیثیت تو نہیں تبدیل ہو سکتی نا، لیکن جب آپ اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ ہیں تو وہاں پر آپ ایک بہترین شوہر ہونے کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اچھا یہ واقعات ہمیں پتہ لگے، اچھا یہ تو ان تین کا معاملہ تھا نا، ہم تک کیسے پہنچا؟ آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بیان فرمایا ہوگا، صحابہ کرام نے سنا ہوگا اور محدثین نے کتابوں میں لکھا، تو کیوں لکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، جو گھریلو زندگی ہے، وہ امت تک پہنچے۔ اور ہم بھی جو کر رہے ہیں اس میں یہ نیت ہے کہ سیرت کے جو یہ پہلو ہیں یہ ہمارے پیش نظر رہیں تاکہ ہم بھی ایک آئیڈیل پرسنالٹی کے طور پر اپنے گھر میں رہنے کو کوشش کر سکیں۔
غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ باہر مرد کی طرح رہے مگر گھر میں بچہ بن جائے، یعنی گھر میں ایک ایسا ریلیکسیشن والا ماحول ہو۔ اب آپ غور کریں کہ اب گھر میں کیا ہے، گھر میں افسر ہیں، گھر میں انسپیکٹر ہیں، گھر میں جناب مانیٹر ہیں، تو شاید پھر گھر کا ماحول بھی ٹینس والا ہوگا۔ ریلیکس رہیے، انجوائے کیجیے لائف کو، شرعی تقاضوں کے مطابق اسلامی حدود کے اندر انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو بہت کمال کی ہے، مگر ایک اور کمال کی بات جو ہماری بہنوں کے لیے زبردست مدنی پھول ہے کہ آپ نے فرض حج کر لیا تھا، دوبارہ نفلی حج عمرے کے لیے عرض کی گئی تو فرمایا میں فرض حج کر چکی ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، خدا کی قسم اب میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا.
کیا بات.
راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں جناب عورت تو باہر نکلے اور جناب یہ بھی کرے وہ بھی کرے. خاتون کی جو حیثیت ہمیں قرآن و حدیث بتا رہی ہے، اور یہ انہی کی پارسائی کے لیے، انہی کی بہتری کے لیے. ہاں، اور اگر باہر نکلے تو اس کے بھی کچھ قیود ہیں، اس کی بھی کچھ پالیسیز ہیں. شترے بے مہار نہیں ہیں ہم، اور جو بے پردگی کا بازار گرم ہے خدا را ہماری اسلامی بہنوں کو سیکھنا چاہیے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کے فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا ہمیں شریعت نے کہا ہے، قرآن نے ان کو ہماری مائیں قرار دیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں. اب آپ سوچیں یہ نفلی حج کو جانے کو سوچ رہی ہیں تو ادھر روز جو بازار اور گھومنا پھرنا لگایا ہوا اور اس کے بعد وہاں بھی بے پردگی ہے
اور ونڈو شاپنگ.
ہاں، غور کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب چلتے ہیں جناب ایک اور عظیم ہستی، اور ان کا ذکر نہ ہو تو شاید امہات المومنین کا ذکر کمپلیٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی زوجہ ہیں. اچھا، پھر جن کے ذریعے کتنا دین ہم تک پہنچا،
بلکہ وہ حدیث پاک میں شاید فرمانا ہے کہ تم اپنا دو تہائی دین عائشہ سے لو.
اللہ اکبر.
یعنی کہ یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے، اور کتنی بڑی بات ہے، یہ وہ ہیں کہ جن سے تم اپنے دین کا ایک بڑا حصہ سیکھ سکتے ہو. اچھا، اس کی علماء نے ایک بڑی پیاری جو بات اور وضاحت بیان کی وہ یہ ہے کہ ایک تو ہیں باہر کے معاملات، اب وہ تو صحابہ کرام علی مردوان کے سامنے ہوتے تھے. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے کوئی بات ہے، کوئی موقع ہے، کوئی سچویشن ہے، اس کے مطابق احکامات ارشاد فرماتے تھے. اب انسان کی ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ اپنے گھر کے اندر گزرتا ہے. اب جو عورتوں کے مسائل ہیں اور عورتوں کی جو چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ عورت ہی سب سے اچھا بیان کرے گی، اور عورت بھی وہ بیان کرے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت قرب میں رہے، اور اس کا ذہن، اس کی فراست، اس کا علم بھی بہت زیادہ ہو. تو یوں بھی علماء نے فرمایا کہ چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے گھر کی عورتوں کی بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچی، تو دین کا ایک بڑا حصہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا.
اللہ اکبر.
اور آپ تو محدثہ، مفتیہ اور صحابہ کرام علی مردوان، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جب کسی مسئلے میں آپس میں پریشان ہوتے یا اختلاف ہوتا، اور رائے طلب کرنے کے لیے بی بی عائشہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کثیر احادیث روایت کرنے والوں میں آپ کا شمار ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2210 حدیثیں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، جن میں سے سینکڑوں متفق علیہ ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں ہیں، کچھ جو ہے صرف بخاری میں، کچھ صرف مسلم میں، اور بقیہ مختلف کتب احادیث کے اندر ہیں. تو 2210 حدیثیں، یہ بڑے کم صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہیں. تو یوں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آج جو ہم عمل کرتے ہیں، بہت سارے جو فقہی احکامات ہیں، ان کی بنیاد ان احادیث پر ہے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں.
اچھا، آپ جو ہے چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد کافی عرصے تک حیات طیبہ رہی آپ کی، تو اس سے صحابہ کرام کو بڑا فائدہ ہوا، کئی مسائل وہ ان سے سیکھتے رہے، نبی پاک کی سیرت کے بارے میں جانتے رہے. اور سبحان اللہ، جیسے آپ نے بتایا کہ ایک خاتون ہو کر علم دین کا اتنا بڑا سمندر، تو یہ بھی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے درس ہے کہ گھر کے اندر اگر کوئی عالمہ ہو، ماں ہی اگر عالمہ ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ کتنا زبردست گھر کا ماحول بن جائے گا. لیکن نارملی خواتین کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت سارے علوم سے، خاص طور پہ فرض علوم سے بھی دور رہتی ہیں. تو یہاں چلے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فقیہ ہیں، مفتیہ ہیں، محدثہ ہیں، ان کی اس عمل سے میری بہنیں یہ درس لیں کہ آپ نے بھی علم دین سیکھنا ہے، ایٹ لیسٹ جو چیزیں آپ پر سیکھنا فرض ہیں. اور آج کے دور میں تو دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا ہے کہ فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ گھر بیٹھے کورس کر سکتی ہیں. پھر خواتین کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے مدرسے بن گئے، اسلامی بہنوں کے لیے جامعات المدینہ ہیں، پھر اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں. آپ تھوڑا کوشش تو کریں نا، آگے بڑھیں تو پھر انشاءاللہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی حاصل کریں. اچھا، پھر عبادت گزاری بھی کمال کی. آپ کے بارے میں آتا ہے آپ کثرت سے روزے رکھا کرتی، بلا ناغا تہجد پڑا کرتی، بلکہ شدید گرمی میں بھی روزے جو ہے وہ رکھا کرتی تھی، اور سخاوت تو سبحان اللہ وہ تو آپ کے در سے ہی سب کو ملی ہے. تو آپ جو ہے وہ اپنے پاس یوں سمجھیے مال جمعی نہ کرتی، بلکہ خوب جو ہے توکل کر کے غریبوں میں تقسیم کیا کرتی.
ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے کہیں سے ہزاروں درہم آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، آپ نے سارے تقسیم کر دیے، اور آپ جو ہے وہ روزے سے تھی
اللہ
اور شام کے وقت افطار کے لیے بھی کچھ نہ تھا
اللہ
تو کسی نے کہا کہ امی حضور آپ کچھ ایک درہم بچا کر رکھ لیتی تو آپ نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے میں اتنی منہمک تھی کہ مجھے اپنے روزے اور افطار کی طرف توجہ ہی نہیں رہی اور ان کے پاس جتنا بھی مال آتا یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چونکہ تربیت تھی تو آپ نے دو فرمان ارشاد فرمائے تھے, جنت کی بشارت بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس وقت تک کپڑے کو پرانا نہ سمجھو جب تک پیمن نہ لگا لو اور آج کا کھانا کل کے لیے بچا کے نہ رکھنا. تو راوی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر اتنی زبردست کاربند تھی کہ جب تک حیات ظاہری میں رہی دنیا میں کبھی آپ نے کھانا جو ہے وہ غلہ جو ہے وہ کل کے لیے بچا کے نہیں رکھا, جو آتا جتنا کھانا ہوتا استعمال ہوتا بقیہ جو ہے وہ رائے خدا میں صدقہ کر دیا جاتا تھا اور آپ کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے دیکھے گئے. یعنی کہ کیا شان ہے ان کی, کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے.
اچھا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آپ سے رشتہ اتنا کلوز اور اتنا پیار تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار یہ سوال ہوا کہ اس کائنات میں آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے, تو آپ نے فرمایا عائشہ. اب یہ آپ سوچیں نا کہ یہ پہلا لفظ نبی پاک کی زبان سے نکلنا کہ سب سے محبوب ہستی. اچھا پھر پوچھا گیا ان کے بعد یہ پوچھا گیا مردوں میں, تو کہا ان کے والد ابو بکر صدیق. یعنی یہ کیسی ہستی ہے اور یہ کیسا گھرانہ ہے جو نبی پاک کا کتنا محبوب گھرانہ ہے. اور سبحان اللہ میں چند سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن پر بہت دیر تک کلام کیا جائے مگر بات پوری نہ ہو. تو چند ہائی لائٹس آپ کی زندگی کی, چند خاص فضائل جو علماء نے لکھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی گواہی خود رب کریم عز و جل نے دی اور اس برات میں اس نے 18 آیتیں نازل فرمائیں. یعنی صبح قیامت تک جو تلاوت قرآن کریں گے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی کی شان گویا قرآن میں پڑھتے رہیں گے. رسول خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے سوا کسی اور کماری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں فرشتوں اور آپ کے سوا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی اور نہ تھا. شہنشاہ ابرار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے حجرہ مبارک میں ہی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے جو آپ کا حجرہ ہے وہ روضہ شریف بنا جو عرش اعلی سے بھی افضل اور اعلی ہے سبحان اللہ. اور اس کی فضیلت سمجھیے کہ وہ حجرہ اب قیامت تک فرشتوں کے جھرمٹ میں رہے گا. وہیں تو 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں, جن سنہری جالیوں پہ جا کر جس مزار مبارک پر جا کر دنیا بھر کے عاشقان رسول حاضری دیتے ہیں. یہ گھر, یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بی بی عائشہ کا حجرہ تھا. اور کمال دیکھیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو بی بی عائشہ صدیقہ نے مسواک چبا کر نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی اور آقا نے اس سے مسواک کی تو آپ کہا کرتی کہ آخری وقت میں میرا لعاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب سے مل گیا. اور نبی پاک نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آرام فرما ہے. آخری لمحات بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سمجھیے نوازا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس حجرہ عائشہ کی شان یہ ہے کہ جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو بغیر اجازت اس حجرے میں اس گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے. اور یہی بات شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو بہرحال آج بڑی مبارک ہستیوں کا ذکر ہوا اور جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے سر ادب سے جھکتا ہے. اللہ ہماری ماؤں کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان امہات المومنین کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی ماؤں کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سلسلے میں امت کی کشتی اور ستارے میں ایک اور خوبصورت ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے, کچھ اور شاندار شخصیت کا ذکر ہوگا جس سے ایمان کو جلا بھی انشاءاللہ ملے گی اور سیکھنے کو بھی ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی.